الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان کی زندگی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کامیاب زندگی مل جائے اسی کے لیے وہ اچھی تعلیم پاتا ہے اسی کے لیے وہ اچھی تعلیم پاتا ہے اچھی جاب ڈھونڈتا ہے اچھا کاروبار کرتا ہے لکھی پڑھی خوبصورت بیوی سے شادی کرتا ہے اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی ہر لحاظ سے اطمینان بنے لیکن اللہ تعالیٰ نے اطمینان کو چیزوں میں نہیں رکھا اپنی یاد میں رکھا ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان ہو اگر یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو امیر ہے تو بھی پرسکون غریب ہے تو بھی پرسکون یہ لکھ پڑھ کر اسکالر بن گیا تو بھی پرسکون کم پڑھا تو بھی پرسکون کیونکہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا ہے بعضوں کے پاس مال دولت بہت ہوتی ہے مگر بے سکونی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس لیے میں ایک صاحب نے مجھے انٹرنیٹ سے ایک رپورٹ پرنٹ کر کے دی کہ دنیا کے 22 وہ لوگ جو سب سے زیادہ امیر تھے ان میں کچھ بلینر تھے اور کچھ ٹریلینر تھے اتنے امیر لوگ اور ان میں سے 16 جو تھے 22 میں سے انہوں نے خودکشی کر لی تھی آپ ذرا سوچئے کہ جس بندے کے پاس ٹریلین ڈالر ہے بلین ڈالر ہے وہ بندہ کیوں خودکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے وہ فیل کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ نہیں ہے کیا نہیں ہوتا سکون نہیں ہوتا جہاں چاہتا ہے کھاتا ہے جو چاہتا ہے پیتا ہے جہاں چاہتا ہے سوتا ہے لیکن بالکل سکون نہیں ہوتا اس کی گناہ کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی مگر دل بے سکون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو سکون سے محروم کر دیتا ہے ہم نے دیکھا ہے ایک کمروں میں کمبل کے اندر لوگ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں نیند نہیں آتی اور غریب لوگ گرمی کے اندر پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور میٹھی نیند سو رہے ہیں ہم نے کچھ عرصہ پہلے مسجد کی چھت ڈالی تو بڑا کام تھا ہمیں 36 گھنٹے لگے صبح ہم نے کام شروع کیا دوپہر 1 بجے تک سب لوگ تھک گئے تھے مزدور بھی تھک گئے تھے کام کروانے والے بھی تھک گئے تھے اور پھر 49 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا اور باہر گرمی میں کھڑے ہو کے پسینہ پسینہ تھے لوگ اور بعض کی جلد ایسے محسوس ہوتی تھی جیسے جلس کے سرخ ہو گئی ہو فزیکلی ایسے محسوس ہوتی تھی اتنی سخت گرمی میں کام کیا تو پھر میں نے کام کروانے والوں سے کہا کہ اب 2 گھنٹے کی چھٹی کر دینی چاہیے تاکہ مزدور لوگ کھانا بھی کھا لیں نماز بھی پڑھ لیں اور کچھ دیر آرام بھی کر لیں پھر 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر کام شروع کر لیں گے رات گئے تک کام جاری رہے گا چنانچہ ہم نے مزدوروں کو چھٹی کروا دی اللہ کی شان کہ میں چھت سے نیچے اترا तो मैंने देखा कि हमारी कंक्रीट के ट्रक पड़े हुए थे, यानी ट्रक को ट्रक आए थे और उन्होंने कंक्रीट के ढेर लगा दिए थे, और कंक्रीट के ढेर के ऊपर एक नौजवान लेटा हुआ खराटे मार रहा था, सोया हुआ था। 49 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और नीचे कंक्रीट है जो गर्म होती है, और उस गर्म कंक्रीट के ऊपर इतनी गर्मी में पसीने में डूबा हुआ वो बंदा इतनी नींद सो रहा था कि उसके खराटों की आवाज आ रही थी। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान है, तू जिसको चाहता है सुकून दे देता है, मीठी नींद खुला देता है, और जिसको चाहता है महरूम कर देता है, गोलियां खा के भी नींद नहीं आती। लिहाजा जो बंदा चाहे कि मुझे सुकून मिले तो सुकून मिलता है अल्लाह की याद से, अल्लाह की फरमा बरदारी से, माल दौलत से, असबाब से, बड़े घर से, खूबसूरत बीवी से सुकून नहीं मिलता। बल्कि स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि खूबसूरत बीवियों को तलाक ज्यादा होती है बनिस्बत बेसूरत बीवियों के, तो लोग बेसुकून होते हैं। इसलिए जिंदगी गुजर जाती है सुकून को ढूंढते ढूंढते, सुकून नहीं मिलता। इसकी मिसाल ऐसे है, एक नौजवान एक कमरे के अंदर कोई चीज ढूंढ रहा था, तो बीवी ने पूछा क्या ढूंढ रहे हैं, कहने लगा कि वो एक कॉइन मेरे हाथ में था वो नीचे गिर गया तो मैं वो ढूंढ रहा हूं। उसने कोई बात नहीं, हम गायब की मदद करते हैं। बीवी ने भी ढूंढा, कॉइन नहीं मिला, तो बीवी ने बच्चों को बुला लिया। अब चार पांच बच्चे आ गए तो बीवी ने उन्हें कहा कि देखो बच्चों, यहां इस कमरे में एक कॉइन गिरा हुआ है, उसको ढूंढो। और बच्चे तो फिर बिस्तरों के भी नीचे घुस गए और फर्नीचर के भी नीचे, और उन्होंने एक एक कोना छान मारा, कहीं से वो कॉइन नहीं मिला। जब काफी देर कॉइन तलाश करते रहे और ना मिला, तो बीवी ने हामिद से कहा कि जी बच्चों ने इतना कॉइन ढूंढा है कि अगर यहां सुई भी गिरी होती ना तो बच्चों को सुई भी नजर आ जाती, तो कॉइन नजर नहीं आया, वजह क्या है? तो हामिद कहने लगा असल में कॉइन गिरा था साथ वाले कमरे में, मगर वहां अंधेरा था और यहां चूंकि रोशनी थी, बल्ब था, तो मैंने कहा चलो यहां तलाश कर लेते। अब ये हामिद अगर सारी जिंदगी उस कमरे में कॉइन तलाश करता रहता तो कॉइन न मिलता, इसलिए कि कमरे में कॉइन था ही नहीं। इसी तरह हम लोग सुकून तलाश करते हैं, मगर तलाश ऐसी चीजों पे करते हैं जिनमें अल्लाह ने सुकून रखा ही नहीं, इसलिए सुकून नहीं मिलता। सुकून मिलेगा तो अल्लाह की याद के साथ मिलेगा, नेकी से मिलेगा, अल्लाह को राजी करने से मिलेगा, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से, अल्लाह को याद करने से सुकून मिलता है। एक झोंपड़ी भी होगी तो इंसान उसमें भी खुश जिंदगी गुजारेगा, खुश रोटी भी खा लेगा तो खुश जिंदगी गुजारेगा। और आजकल तो सेवन कोर्स मील खाते हैं और फिर मियां बीवी के झगड़े खत्म नहीं होते, औलाद माँ बाप की आपस की चपकलिश खत्म नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हम जिस चीज में सुकून ढूंढते फिरते हैं उसमें सुकून है ही नहीं। इस दुनिया में हर काम की एक तरकीब है, जैसे एक बंदे के पास आम की गुठली है और वो चाहता है कि मुझे आम मिल जाए बहुत सारे, तो उसकी तरकीब यह है कि इस आम के गुठली को जमीन के अंदर आप डाल दें और इसको पानी दें, ये गुठली फूटेगी और पौधा बनेगा, ये फूटेगी और पानी पौधा बनेगा। फिर वो पौधे को पानी मिलता रहा, फर्टिलाइजर मिलता रहा, तो पौधा बड़ा हो जाएगा, दरख्त हो जाएगा। फिर जब वो दरख्त बड़ा बना तो उसके ऊपर पहले फूल लगेंगे और वो फूल जो हैं वक्त के साथ साथ फिर फल बन जाते हैं, और उन हर फलों में से एक एक गुठली मिल जाती है। यानी एक गुठली हमने इस्तेमाल की थी और उसके बदले हजारों गुठलियां हमें मिल गई, एक तरतीब है। कोई बंदा कहे ये फूल क्यों लगते हैं, डायरेक्ट पत्तों के साथ फल लगना चाहिए, تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا بنا ہوا ایک قانون، ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. ترتیب کو فالو نہیں کریں گے تو ساری زندگی ہم انتظار کرتے رہیں گے، ہماری مراد پوری نہیں ہوگی. کیونکہ کائنات کے بنانے والا پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ہماری مرضی سے اس کے قوانین بدل نہیں سکتے. ایک نوجوان آتا تھا اور ایک بزرگ سے دعا کرواتا تھا، جی دعا کرو اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کرے. وہ بزرگ دعا کرتے تھے، ایک سال وہ دعا کرواتا رہا. اب اس پہ بزرگوں کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی عام طور پہ تو جس بندے کے لیے میں دعا کرتا ہوں دو چار مہینے اللہ امید لگا دیتے ہیں اور اس کو اولاد عطا فرما دیتے ہیں، یہ فرسٹ کیس ہے کہ سال ہو گیا اور میں دعا کر رہا ہوں اور کوئی نتیجہ نہیں سامنے آ رہا. تو ایک دن انہوں نے اس بچے سے پوچھا کہ بچے آپ مجھے بتاؤ کہ آپ مجھ سے دعا تو کرواتے ہو، بیوی کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارتے ہو، بیٹھ اٹھتے بھی ہو بیوی کے ساتھ؟ کہنے لگا ابھی تو میری شادی نہیں ہے. عقل کے اندھے، اگر تیری شادی نہیں ہوئی تو ساری زندگی اولاد کی دعا مانگتا رہے گا تو تیری اولاد نہیں ہوگی، اس کی ایک ترتیب ہے. تو اسی طرح دنیا کے کاموں میں اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ چار باتیں لوہے کی لکیر ہیں، ان کو جب بھی آپ پرکھیں گے ہمیشہ ٹھیک پائیں گے. پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے حالات کو سنوار لیتے ہیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے حالات کو سنوار لیتے ہیں. اذان میں جو کہا گیا نا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یہ پیغام دیا گیا کہ لوگوں تمہارے حالات سنوریں گے اپنے اعمال کو سنواروں گے. نماز پڑھو تمہیں فلاح نصیب ہو جائے گی. تو اعمال سے انسان کے حالات بدلتے ہیں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں پہلے حالات ٹھیک ہوں پھر ہم اعمال ٹھیک کریں گے. یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو اچھے لکھے پڑھے بندوں کو بھی لگی ہوتی ہے. آپ کسی بندے سے بات کریں، بھی آج کل آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کہے گا جی کاروباری حالات ٹھیک نہیں، دعا کرو حالات ٹھیک ہو جائے میں آ جاؤں گا. یعنی پہلے حالات ٹھیک ہوں گے تب میں اعمال کے لیے مسجد میں آؤں گا، نماز کے لیے مسجد میں آؤں گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ پہلے اعمال ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کر دیں گے. حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ کر ویسے ہی حالات ان کے اوپر اتارتے ہیں. اعمال اچھے ہوتے ہیں تو حالات اچھے اتار دیتے ہیں، اعمال برے ہوتے ہیں تو حالات برے اتر جاتے ہیں. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، خود آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ. ہم اس کی نام اعمال کو تو دیکھیں نا، اگر نمازیں قضا ہوتی ہیں، اگر عورت بے پردہ پھرتی ہے، اگر ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کا احساس نہیں ہے تو ہمارے حالات کیسے سنوریں گے؟ اس لیے گھروں کے اندر آج سکون نہیں ہوتا، آپس میں الفتیں محبتیں نہیں ہوتی، نفرتیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ شکلیں ایک دوسرے کی دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہم نے دیکھا ہے بھائی بہن کے گھر سے پانی نہیں پیتا اور جی کچھ پڑھنا دیا، بھائی کے گھر سے پکا ہوا کھانا بھائی کے گھر آتا ہے بیوی اس کو ٹریش کین میں پھکوا دیتی ہے کہ نہیں اس کو نہ کھانا ہے نہ کسی بچے کو کھلانا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا. ایک گھر کا کھانا دوسرے گھر کے لوگ نہیں کھاتے، ایک دوسرے پہ اتنی بد اعتمادی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات سنواریں تو اس کی ایک ترتیب ہے، ہم اپنے اعمال کو سنواریں، اللہ تعالیٰ خود بخود حالات کو سنواریں. اب اس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے. چھوٹی عمر تھی، لڑکپن کی، بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ایک قافلے والوں نے ان کو پکڑ لیا اور وہ مصر لے کے آئے اور وہاں انہوں نے اپنا نوکر خادم بنا کے ان کو بیچا. وقت کے بادشاہ نے ان کو خرید لیا کہ خوبصورت بچہ ہے، ہونہار نظر آتا ہے، میرے گھر کے کام کاج میں ہیلپ کرے گا. پھر اس نے اپنی بیوی کو بھی کہا کہ بھئی اس بچے کا خیال رکھنا اور اس کے کام کاج لینا. یوسف علیہ السلام ایک غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں. نوکر کی تو پھر بھی کوئی اپنی رائے ہوتی ہے, غلام کی تو وہ بھی رائے نہیں ہوتی کیونکہ وہ خریدا گیا ہوتا ہے. اب یوسف علیہ السلام اتنی یعنی نیچی اقتصادی حالت کے اندر ہیں, نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہے, نہ کوئی دوست پاس ہے, نہ مال و دولت ہے, نہ اپنا گھر ہے, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, ہر معاملے میں دوسرے کی محتاجی ہے. اب بتائیں نا اس بندے کی زندگی کا کیا حال ہوتا ہے جو ہر کام میں دوسرے کا محتاج ہو, اپنی کوئی رائے نہیں, کام وہ جو دوسرا کہے گا, لباس وہ جو دوسرا پہنائے گا, کھانا وہ جو دوسرا دے گا, جب کہے گا تو ہم سوئیں گے, جب کہے گا تو ہم جاگیں گے, تو انسان کیا زندگی گزارتا ہے. مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے نیکی سیکھی تھی, لہذا وہ نیکی کے اوپر جمے رہے. اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ شدہ آتیناہ حکما و علما فکذلک نجزی المحسنین. اللہ نیکوکاروں کو ایسے جزا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو ایسے جزا دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نیکی کے اوپر جمے رہے اور اس دوران ان کے اوپر ایک امتحان بھی آیا. امتحان چھوٹا بھی نہیں تھا, بڑا امتحان تھا کہ وہ ملکہ جو فرسٹ وومن تھی آف دی کنٹری, وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنا دل دے بیٹھی اور اس کی نیت میں فطور آ گیا کہ میں ان سے گناہ کا مطالبہ کروں گا. چنانچہ اس نے ایک دفعہ بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو کہا ہے تلک کہ میں اویلیبل ہوں. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, انہو ربی احسن مثواج. سبحان اللہ, کیا ایمانی بول بولا کہ میں اللہ سے اتنا مانتا ہوں. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے فیل کیا کہ اگر میں یہاں کھڑا رہا تو یہ عورت آگے ہاتھ لگائے گی اور مجھے ٹچ کرے گی. تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. عجیب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے, لیکن یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھاگنا میرا کام ہے, دروازوں کو کھولنا میرے اللہ کا کام. چنانچہ یوسف علیہ السلام جب بھاگے, اس عورت نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا اور کرتا پھٹ گیا. یوسف علیہ السلام جب دروازے پہ پہنچے تو دروازہ کھل گیا, اور قدرتی بات ہے کہ دروازے کے اوپر اس کا خاوند کھڑا تھا. اب جب خاوند کھڑا تھا تو اس کی صورتحال دیکھی کہ یوسف علیہ السلام بھاگ کے آئے ہیں, کرتا پھٹا ہوا ہے, تو اس نے پوچھنا ہی تھا کیا معاملہ ہے. تو جب پوچھا تو عورت نے فوراً اپنی ترتیب بدلی, کہنے لگی کہ اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے. یعنی اس نے اپنا سارا ملبہ یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا, انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تھا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی نفسانی شیطانی محبتیں ہوتی ہیں وہ اسی ان کا انجام یہی ہوتا ہے. جب تک نہیں کسی کو پتہ چلتا نہیں چلتا, جب چلتا ہے تو مرد عورت پہ ڈالتا ہے, اس نے مجھے متوجہ کیا تھا, عورت مرد پہ ڈالتی ہے, اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا, یہ دستور ہے. چنانچہ جب عورت نے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. ایک بچہ تھا چھوٹا, وہ اپنے چھوٹے پن میں بولا اور کہنے لگا کہ آپ دیکھو اگر تو کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصور ہے اور سچی ہے, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت کا قصور ہے, یوسف علیہ السلام سچی ہے. جب کرتے کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا, تو ملکہ کے خاوند کو پتہ چل گیا کہ حقیقت کچھ اور ہے, اس نے بات آئی گئی کر دی. لیکن بات چھپی کہاں رہتی ہے؟ اب یہ بات محل میں پھیل گئی اور محل کے ذریعے سے پورے شہر میں پھیل گئی. شہر میں جو شرفا کی عورتیں تھیں वो अपने घरों में बातें करने लगी कि ये कैसी मलका है कि जो बादशाह की बीवी होके अपने गुलाम के साथ ऐसी हरकत करती है। तो मलका को इस बात पे बहुत जिल्लत महसूस हुई। उसने कहा अच्छा मैं इनको बुला के जरा दिखाती तो हूं कि वो गुलाम है कौन। चुनाचे उसने औरतों की दावत का इंतजाम किया और खाने के उनको खाने के बाद फल दिए और फल काटने के लिए तेज छुरियां दी सबको। अब वो औरतें जब फल काट रही थी, सेब काटता है बंदा या कोई और फल काटता है, तो ऐन उस वक्त उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी काम के बहाने कहा कि इधर से जाके ये काम ऐसे करो। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने से गुजरे और उन औरतों ने देखा तो कहने लगी मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुल करीम, ये बशर नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। यानी इतने खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम कि वो औरतें बिलीव नहीं करती थी कि ये बंदा है, कोई कहती नहीं बंदा नहीं है ये कोई फरिश्ता है जो इतना खूबसूरत है। और इस ताज्जुब में वो अपनी उंगलियां काट बैठी, यानी फलों को काटने के साथ साथ उंगलियां भी कट गई। अब मलका ने उनको कहा कि देखो तुम मुझ पे तो बातें करती थी और अपना तुम्हारा हाल ये है कि तुम फलों की जगह उंगलियां काट बैठी। इस पे उन सब औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि यूसुफ जो बात ये कहती है इसकी मुराद को पूरा कर दो। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले एक औरत गुनाह की दावत देने वाली थी, अब सब औरतें मिलकर कह रही हैं कि तुम मलका की ख्वाहिश को पूरा कर दो। अब जब हर तरफ से गुनाह की दावत हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया अहब इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, एला जिस गुनाह की तरफ ये औरतें मुझे मायल कर रही हैं उससे तो फिर जेल जाना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि औरत कह रही थी अगर तूने मेरी बात न मानी मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम नेकी के ऊपर जमे रहे और बिलाखिर जेल चले। कई साल जेल में रहे, हत्ता के लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम ही भूल गए कि कोई नौजवान था। जब पुरानी खबर होती है ना तो जहन से निकल जाए, तो ये वाकई पुराना हो गया था और लोगों के जहन से ही निकल गया। अब अल्लाह ताला ने एक तरतीब बनाई, वो तरतीब क्या कि जेल में दो बंदे थे, उन्होंने ख्वाब देखा और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से आके कहा कि ये आपके चेहरे पे हमें बड़ा नेकी नजर आती है, नूर नजर आता है, आप प्लीज ख्वाब की ताबीर बता दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनमें से एक का ख्वाब जो है वो ये कि उसको तो फांसी दे दी जाएगी और दूसरे का ख्वाब यह है कि वो जेल से आजाद हो जाएगा और बादशाह का खादिम बन जाएगा। अब जो बादशाह का खादिम बनना था ना उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई जब तुम बादशाह के पास जाओ तो मेरा भी जिक्र वहां कर देना कि इतने साल गुजर गए और मैं यहीं जेल के अंदर हूं, कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई केस प्रोसीड नहीं करता, कोई तहकीक नहीं करता, हुआ क्या, वक्त गुजरता जा रहा है। अल्लाह की शान के वो बंदा आजाद तो हो गया लेकिन वो भी बात भूल गया, लेकिन वो बादशाह का खादिम बन गया। अब एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा कि कुछ गायें थीं जो बहुत ज्यादा दुबली पतली हैं, कमजोर हैं, और कुछ गायें थीं जो मोटी ताजी हैं, और मोटी ताजी गायें जो थी सात गायें थी वो कमजोर गायों को खा रही थी। वो हड़बड़ा के उठ बैठा कि यह कैसा ख्वाब मैंने देखा। अब उसने जो मशीर थे दरबार में उनको अपना ख्वाब बयान किया और कहा या अय्युहल मलौ, ए मेरे मशीरो, ए मेरे एमएनए, ए मेरे पार्लियामेंटेरियन, अफ्तूनी, तुम मुझे इस बारे में बताओ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। अब वो तो ताबीर नहीं जानते थे, तो किसी ने कहा कि बस अदगास अहलाम, ये फूट पटांग ख्वाब है, आपने देख लिया है, कोई मीनिंगफुल नहीं है। वो बंदा जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था तज़किरा करना उसको याद आ गया। उसने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम यूसुफ है, जेल में है, मेरे ख्वाब की ताबीर उसने बताई थी और बिल्कुल ठीक निकली, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس سے پوچھیں گے تو وہ ٹھیک ٹھیک تعبیر بتائے گا, اس کے پاس اس کا علم ہے. بادشاہ نے کہا جاؤ بلا کے. وہ نوجوان آ گیا, جی یوسف علیہ السلام آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے. اب جس بندے کو اتنے سالوں کے بعد جیل سے نکلنے کا پروانہ ملے وہ تو فوراً جیل سے باہر نکلتا ہے, مگر یوسف علیہ السلام بات سن کے وہیں بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کو یہ کہو پہلے یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اس کی بیوی کو گناہ کی طرف مائل کیا تھا یا اس کی بیوی نے مجھے مائل کیا تھا, پہلے یہ فیصلہ کرے. نبی علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنایا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو جزائے خیر دے, اتنے سالوں کے بعد جیل سے نکلنے کا حکم ملا اور وہ کہنے لگے نہیں پہلے تم بتاؤ کہ سچ کیا ہے تب میں نکلوں گا. تو پھر بادشاہ نے کہا نہیں مجھے پتا ہے کہ بھئی یہ عورتوں کی چال ہے اور ان کے مکر بڑے, ان کئی رکن عظیم, ان عورتوں کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں. یعنی قرآن پاک میں اللہ نے شیطان کے مکر کو کمزور کہا, ان نقید شیطان کانا ضعیفا, اور عورتوں کے مکر کو اللہ نے عظیم کہا. یعنی جب یہ بگڑتی ہیں تو اس کی بھی استاد بن جاتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام اس بندے کے ساتھ باہر آئے اور بادشاہ کے پاس پہنچے, اس نے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے بتا دی کہ بھئی 7 سال آئیں گے جو بہت اچھے ہوں گے, خوب دندم ہوگی, اور پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے جن میں بہت قحط ہوگا, بارش نہیں ہوگی, کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. اس نے کہا پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے 7 سال ہیں اچھے کھیتی والے, اس میں ہم گندم کو سیو کر لیں, ضائع نہ کریں, اور وہ گندم اگلے قحط کے 7 سالوں میں آہستہ آہستہ کنزیوم کریں تو ہمارے 7 سال گزر جائیں گے. اس نے کہا اچھا آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ان کا اجالنی علی خزائن الارض, یہ جتنے آپ کے گناہوں ہیں نا یہ سارے میرے حوالے کرتے ہیں, میں انچارج بن جاتا ہوں, انی حفیظ علیم, میرے پاس علم بھی ہے اور میں محافظ بھی ہوں, میں اچھی طرح مینیج کر لوں گا. چنانچہ بادشاہ نے ان کو خزانہ حوالے کر دیا. بادشاہ کے ذہن میں یہ بات گئی کہ جو بندہ میری بیوی کے معاملے میں اتنا امانت دار نکلا کہ نوجوان ہے گھر سے دور ہے اور میری بیوی گناہ کی طرف بلا رہی ہے اور وہ بددیانتی نہیں کرتا تو وہ بندہ میرے مال میں کیوں بددیانتی کرے گا, اس لیے میں اس کے تخت تاج حوالے کر دوں تو زیادہ اچھا ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام پہلے فائنینس منسٹر بنے اور جب انہوں نے اچھا کام کیا لوگوں کے دل جیت لیے تو بادشاہ نے ان کو بادشاہ ہی بنا دیا کہ یہ اب آپ بادشاہ بن جائیں اور میرا ملک چلائیں اور میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں اپنی عبادت کر پاؤں, نیکی کر پاؤں. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بغیر اسباب کے ملک کا بادشاہ بنا دیا, یعنی جو ملک میں سب سے زیادہ نیچے اقتصادی سطح کا بندہ تھا غلام, اس غلام کو اللہ نے وقت کا بادشاہ بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب جب 7 سال اچھی گندم ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے گندم کو سٹے سے نکالا نہیں, یعنی گندم سٹے کے اندر ہوتی ہے نا, اس کو اگر سٹے سے نکال لیں تو اس کو بڑا جلدی کیڑا لگ جاتا ہے اور اگر سٹے کے اندر رہے تو اس کو کیڑا نہیں لگتا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ بڑی عقل مندی کی کہ اس کو سٹوں کے اندر ہی محفوظ کر دیا, جس کی ضرورت ہوتی تھی اس کے دانے نکال کے یوز کر لیتے تھے, باقی اسی طرح سیف رہتی تھی. چنانچہ اس دوران دور دور سے لوگ ان سے گندم لینے کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 11 بھائی, تو ان کے بھی گھر میں گندم نہیں تھی, پریشانی تھی, تو والد نے انہیں کہا کہ بیٹو جاؤ اور جا کے مشق کے بادشاہ سے گندم لے کے آؤ, یا تو پاکے بے فاقہ ہے اور اب تو گزارا نہیں ہو رہا. تو وہ 10 بھائی آئے اور آ کے انہوں نے گندم لی. تو یوسف بھائی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے بندے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہیں تو 11 بھائی, آئے 10 ہیں. ان کا 11 کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ والد کی خدمت کے لیے پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا میں اس دفعہ تو اس کا حصہ گندم کا دے دیتا ہوں, آئندہ جب تک نہیں آئے گا میں تمہیں گندم دوں گا ہی نہیں, تم جھوٹے لوگ ہو. پھر ان کو یوسف علیہ السلام نے گندم دے دی, اور انہوں نے جو پیسے دیے تھے نا یوسف علیہ السلام نے وہ بھی گندم کی بوریوں کے اندر ہی ڈلوا دیے. اب بھائی جب واپس گئے تو والد نے حالات پوچھے, انہوں نے کہا کہ ابو جان ہمیں تو اس نے پوری پوری گندم بھی دے دی ہے, اور جب بوریاں کھولی تو پیسے بھی ان کا ابو جان پیسے بھی نہیں لگے اور گندم بھی مل گئی. ہمارے ساتھ تو بہت بھلا کیا بادشاہ نے. ایک نے کہا کہ ابو جان اس نے ایک شرط لگائی ہے کہ نیکسٹ ٹائم آنا تو اپنے بھائی کو لے کے آنا. چنانچہ اب سال گندم چلی یا دو سال چلی, اس کے بعد پھر جانے کی ضرورت پیش آئی. تو اب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا ایک ماہ سے, تو اس کو بھی ساتھ بھیج دیا, بنی امین اس کا نام تھا. اب یہ سارے لوگ جب آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کا خوب استقبال کیا, ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی اور ان کو اچھے کھانے کھلائے اور عزت سے رکھا. سب لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ ان نوجوانوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہو گیا ہے. اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلا کیا. ہیلا یہ کیا کہ سب کی سواریوں کے مطابق ان کو گندم تو دے دی, لیکن جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا نا بنیامین, اس کی گندم اس کے اونٹ کے اوپر جب لاد دی گئی تو اس بوری کے اندر انہوں نے جو پیمائش کرنے والا پیالہ تھا نا وہ اندر ہی ڈال دیا. پھر ان کام کرنے والوں کو کہا, انہوں نے پیالہ اندر ہی ڈال دیا. اب جب گندم تیار ہو گئی تو بھائی وہاں سے جل نکلے. کچھ میل جب باہر نکلے تو پیچھے سے پتا چلا جناب جس پیالے سے گندم میئر کرتے تھے وہ پیالہ ہی چوری ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا جی پتا کرو کس نے چوری کیا. لوگ باہر نکلے, ایک آدمی اس قافلے کے پاس آیا اور اس نے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون. اے قافلے والو لگتا ہے کہ تم چور ہو, تم نے پیالہ چوری کیا. ان کا نہیں ہم چور نہیں ہیں, ہم ایسے کام نہیں کرتے, ہم اچھے خاندان کے لوگ ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر تم اپنی گندم چیک کراؤ, اور اگر پیالہ نکل آیا تو جس سے پیالہ نکلے گا وہ بندہ بادشاہ کا غلام بن جائے گا. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے تھے, بلکہ وہ جس کی چوری کی اس مالک کا غلام بنا دیا جاتا تھا. بھائیوں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا جی پتہ کر لیں. جب پتہ کیا تو بنیامین کے گندم کی بوری میں سے پیالہ نکل آیا. انہوں نے بنیامین کو پکڑ لیا. اب بھائی پریشان ہوئے کہ ہمارے ابو کو اسی کی فکر زیادہ تھی, اور یہی اگر یہاں پکڑ لیا گیا تو ہم آپ کو کیا چہرہ دکھائیں گے. ان کا یا ایھا العزیز, اے عزیز مصر, ان لہ ابن شیخا کبیرا, اس لڑکے کا جو باپ ہے نا بوڑھا ہے. فخذ احد را مکانا, آپ ایک کام کریں ہم میں سے کسی کو آپ پکڑ لیں اس کی جگہ, اس کو نہ پکڑے. بادشاہ نے کہا نہیں ہرگز نہیں, جس کے مال سے نکلا میں اسی کو پکڑوں گا. چنانچہ بادشاہ نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور باقی بھائیوں کو بھیج دیا. اب جب بھائی واپس گئے تو باپ نے پوچھا کہ بھائی تمہارا بھائی کی طرح ہے. کہنے لگا ان ابن کا سرک, تمہارا بیٹا جو ہے وہ تو چور تھا اور ہم پہ اعتبار نہیں آتا, تو فس علل کریۃ اللتی کنا فیہا والعیر اللتی اقبلنا فیہا وانا لصادقون, اس بستی والوں سے پوچھ لو, لوگوں سے پوچھ لو جا کے, ابو ہم سچ بول رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کا غم ڈبل ہو گیا. پہلے یوسف علیہ السلام جدا تھے, اب دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا. انہوں نے فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, میں اپنا حزن اور اپنا غم اللہ کے سامنے کہتا ہوں. جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے نا اور اللہ کو اپنا وکیل بناتا ہے تب اس کے معاملات سنورتے ہیں. کچھ وقت گزر گیا, کچھ وقت کے بعد دوبارہ پھر گندم کی ضرورت پیش آئی. تو باپ نے کہا کہ بیٹو جاؤ اور پھر گندم لے کے آؤ. لیکن تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے, تم نظروں میں نہ آ جاؤ, اس لیے ادخلوا من ابواب متفرقہ, مختلف دروازوں سے داخل ہونا. ایک دروازے سے بارہ کے بارہ نوجوان داخل ہوں گے نا, تو ہر کسی کی نظر پڑے گی, یہ کون ہے, نظروں میں آ جاؤ گے. تو تم ذرا مختلف دروازوں سے داخل ہونا, کر کسی کی نظر میں نہ ہو, اور جاؤ اللہ تمہارا معاف کرے. بھائی آئے, اب اس مرتبہ جب وہ آئے تھے نا, تو ان کے پاس پیسے بھی پورے نہیں تھے, اور سارے بھائی گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں اس دفعہ بادشاہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے. خیر جب وہ بادشاہ کے دربار میں آئے تو کہنے لگے, یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر, اے عزیز مصر, ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگدستی نے بحال کر دیا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اور ہم پیسے بھی وہ لائے ہیں جو پورے نہیں ہیں. فاوف لنا الکیل, پلیز ہمیں پوری گندم دے دیں, وزن پورا دے دیں. وتصدق علینا, ہمارے پر صدقہ خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بھی تو آخر ایک نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں, آج اس حال میں پہنچ گئے کہ یہ مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ صدقہ و خیرات کر دے ہمارے اوپر. تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان سے پوچھا, ما فعلتم بیوسف, اچھا بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. تو بھائی تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قصے کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جب انہوں نے یوسف کا نام سنا تو حیران ہو گئے, کہنے لگے, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, آپ یوسف ہیں. تو یوسف علیہ السلام فرمایا, انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا, ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا. انہو من یتق و یصبر, جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر و صفق کا اظہار کرتا ہے, فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے نیکی کی, اللہ نے ان کو تخت سے فرش سے اٹھا کے تخت یعنی تخت پہ بٹھا دیا, عرش پہ بٹھا دیا. اور بھائیوں نے نافرمانی کی اللہ کی, اللہ نے ان کو بھکاری بنا کے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, ان اللہ جعل العزت والوقار علی من تابع عملی, اللہ نے میرے امر کی اتباع کی, اللہ نے اس کے لیے عزت اور سرخروئی لکھ دی ہے. وجہ ذلت و صغار علی من خالف امری, اور جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی, اللہ نے اس کے لیے چھوٹا فن اور ذلت کو لکھ دیا ہے. اس لیے جو انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, ذلت اس کو مل کے رہتی ہے, اور جو نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہے, اس کو عزتیں مل کے رہتی ہیں. اب دیکھیں, یہ ہے ایک فرد کا واقعہ کہ ایک فرد نے اللہ کی فرمان برداری کی, اللہ نے اس کو دیکھو کیسی عزتیں دی, دنیا کی بھی عزتیں دی اور اس کو سرخروئی ادا کرنا. اور ایسی قوم بھی دنیا میں گزری ہے کہ جو قوم نیک تھی. اللہ فرماتے ہیں, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء, ہم ان کے لیے آسمان برکتوں کے دروازے کھول دیتے. تو جو اجتماعی طور پر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں ایمان لاتنے کے بعد, اللہ ان کو اجتماعی طور پر عزتوں کی زندگی دیتے ہیں, اور جو انفرادی طور پر تقوی کی زندگی گزارتا ہے اس کو انفرادی عزت عطا فرماتے ہیں. تو عزتیں حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو سنوارے. ہم اعمال کو سنواریں گے تو امام عالم بن کے زندگی گزاریں اور اگر اعمال کو نہیں سواریں گے تو غلام عالم بن کے زندگی گزاریں گے. آج دیکھو ہمارا حال کیا ہے, جہاں بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے وہیں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے, ان کا خون پانی سے زیادہ سستا نظر آتا ہے. ہم نے جب سے اللہ کے حکموں کو بے قیمت سمجھنا شروع کر دیا, اللہ نے مومن کی جان کو بے قیمت بنا لیا. تو جو شخص چاہتا ہے کہ میرے حالات سنور جائیں, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو سنوارے. جب تک اعمال کو نہیں سنوارے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو نہیں سنواریں گے. دوسری بات کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. چنانچہ جو بندہ اپنی آخرت کو سنوارنے والے کاموں میں لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی مثال اگر دیکھ رہی ہیں تو صحابہ کرام کی مثال دیکھیں, انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا اور پھر دیکھو اللہ نے ان کی دنیا کو کیسے سنوارا. بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے, چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے, جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا, بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. چند نوجوانوں نے, چند لوگوں نے جو ان پڑھ تھے, امی تھے, دنیا کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا. تو جو بندہ اپنی آخرت کو سنوارتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوارتا ہے. حضرت عمر جانوں کے زمانے میں قانون تھا کہ جو بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑتا ہے اس کو بیت المال میں سے تنخواہ ملے گی اس بچے کو, تاکہ ماں اس کا خرچہ کر سکے. ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ماں کو دیکھا کہ اس کا بچہ دودھ پینا چاہتا تھا امی کا, اور ماں اس کو روٹی کا ٹکڑا کھلا رہی تھی تو بچہ رو رہا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب بچے کو دودھ چاہیے تو تم دودھ کیوں نہیں دیتی؟ اس نے کہا میں کیا کروں, حضرت عمر اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا اس کو روزینہ نہیں ملے گا, تو اس لیے میں دودھ جلدی چھڑوا رہی ہوں, یہ دودھ چھوڑے اور ہمیں بیت المال سے پیسہ ملے. تو حضرت عمر اللہ نے گھر آئے اور بہت روئے کہ یا اللہ کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کے دودھ جلدی چھڑوا دیے ہوں گے اور یہ قصور میرا ہے. تو عمر اللہ نے نیا قانون بنایا کہ بچہ جس دن پیدا ہوگا اس دن سے اس کی تنخواہ جاری کر دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بتائیں دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن سے اس کو تنخواہ ملنی شروع ہو جائے؟ بڑے امیر امیر ملک ہیں دنیا میں, لیکن جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن اس کی تنخواہ جاری ہو جائے ایسا نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے کہ جی جوان ہے نوکری نہیں ہے تو چلو ہم اس کو کچھ خرچہ دے دیں گے, اس حد تک تو کیا جاتا ہے اللہ کی ریاستوں میں, لیکن جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن اس کی تنخواہ متعین ہو جائے, یہ اللہ نے صحابہ کو دکھایا تھا. اتنے لوگ تھے لیکن ان میں زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں ہوتا تھا. چنانچہ مدینہ کا کوئی بندہ زکوٰۃ کے پیسے لے کے نکلتا تھا کہ میں کسی غریب کو یہ دے کے آؤں, سارا دن پھرتے پھرتے پورا دن گزر جاتا تھا, مدینے میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آتا تھا. ہر بندہ کہتا تھا جی میں تو خود زکوٰۃ دیتا ہوں, لینے والا کوئی نہیں. اتنا مال اللہ نے دے دیا تھا, زکوٰۃ لینے کی بجائے دینے والے تھے سارے کے سارے. چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بیت المال غنیمت کا جو مال ملتا تھا تو میں سونے کی اینٹوں کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑا کرتا تھا. آپ ذرا غور کریں, لکڑی کاٹنے والا کلہاڑا کتنا بھاری بڑا ہوتا ہے, اور اس سے جس سونے کو توڑا جائے وہ کوئی تولے دو تولے تو نہیں نہ ہوگا, سونے کی اینٹ ہوگی. تو اللہ ان کو سونے کی اینٹیں دیتے تھے. حضرت اللہ کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر لگایا جاتا تھا, وہ اتنا ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کئی بندے چھپ سکتے تھے, اس ڈھیر کے پیچھے، سونے چاندی کا ڈھیر اتنا زیادہ ہوتا تھا. تو اللہ نے دنیا قدموں میں ڈال دی، اور امن سکون اتنا تھا کہ صحابہ کرام گھروں کے دروازوں کے تالے نہیں لگایا کرتے تھے، بس دروازہ صرف اکٹھا کر دیتے تھے اور چلے جاتے تھے، کوئی دروازے کو کھولتا ہی نہیں تھا. یمن سے ایک عورت چلی اور مدینہ طیبہ آئی، یہ 1000 میل سے زیادہ کا سفر ہے، اور اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا، ایک دن کے 20-25 میل پھر آرام کرتے تھے لوگ. اب 1000 میل کا سفر کا مطلب یہ کہ تقریباً اس کو 40-50 دن تو سفر میں ہی لگ گئے ہوں گے نا آتے ہوئے، پھر راستے میں اس نے کہیں کھانا بھی مانگا ہوگا، کھایا ہوگا، کہیں بیٹھی بھی ہوگی، کہیں سوئی بھی ہوگی، تو لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا کہ جوان عورت ہے، اس کے پاس مال پیسہ بھی ہے، سامان بھی ہے. تو جوان عورت کو اس طرح ویرانے میں لوٹنا بڑا آسان کام ہوتا ہے، اس کی عزت بھی خطرے میں تھی، اس کا مال بھی خطرے میں تھا. جب وہ مدینہ پہنچی، حضرت عمر لانو کو پتہ چلا، تو سیدنا عمر لانو نے اس کو بلا کے کہا کہ تم نے اکیلے سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنی مجبوری بتائی کہ اس طرح میرا محرم مرد نہیں تھا تو مجھے اکیلے آنا پڑا، میں اکیلے آئی ہوں. تو عمر لانو کے ذہن میں ایک بہت ونڈرفل خیال آیا، انہوں نے کوشچن پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اکیلے سفر کرتی رہی، دن میں بھی سفر کیا ہوگا، رات میں بھی سفر کیا ہوگا، اکیلی تھی، تم نے راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ امیر المومنین، میں عورت زاد ہوں، مجھے پتہ ہے مردوں کی نیت کیا ہوتی ہے، اور میں نے اتنا لمبا سفر اکیلے کیا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یمن سے لے کے مدینہ تک ایک ماں باپ کی اولاد بستی ہے. یہ امن تھا کہ جوان عورت کو اپنی عزت کا کوئی ڈر ہی نہیں تھا. ایسا امن ہو اور ایسے مال پیسے کا کی بہتات ہو تو اللہ نے دنیا کو بھی سنوار دیا. تو جو شخص اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو سنوار. اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی صحابہ کرام کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو بڑے ہمت والے اور بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، ہم تو کمزور ہیں، چلو بعد کی باتیں سن لیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ، بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. ایک دن ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ میری ایک بات کو مان لیں. ان کا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا پہلے وعدہ کرے، مانیں گے پھر بتاؤں گا. ان کا اچھا بھائی میں وعدہ کرتا ہوں کہ مانوں گا، بتاؤ. اس نے کہا میری بات یہ ہے کہ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، میں ہر دن میں آپ کے لیے نیا لباس بنواؤں گا، آپ پرانا اتار کے نیا لباس پہن کے پھر درس دیا کریں. آپ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتائیں کہ جو ایک سال میں 365 جوڑے بدلتا ہو، کوئی شہزادی بتائیں، کوئی ملکہ بتائیں، ہے ہی نہیں. اس راستے پہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا دیتے ہیں کہ بندہ بس بس کرتا ہے. 365 جوڑے ہر سال میں بدلتے تھے، پرانا صدقہ کر دیتے تھے، نیا جوڑا پہن لیا کرتے تھے. امیر لوگ مہینے میں ایک جوڑا بدل سکتے ہیں، ہفتے میں ایک بدل سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں نے 10 جوڑے بنوائے ہیں، اب میرے 3 مہینے گزر جائیں گے، تو 10 جوڑے 3 مہینے میں کام آتے ہیں، وہاں 10 جوڑے 10 دنوں میں کام آتے ہیں. اللہ دنیا ایسے سنوارتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ہارون رشید کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا، اور باہر محل کے ساتھ مسجد بنی ہوئی تھی، تو اس نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں مسجد کے لیے، اور ان کے پیچھے ان کے 2 شاگرد ہیں جو چلتے آ رہے ہیں، اور ان شاگردوں کی نیت یہ تھی کہ حضرت جوتے اتاریں گے نا تو ہم جوتوں کو اٹھائیں گے. وہ پیچھے 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 آگے بھاگے آ رہے ہیں. چنانچہ امام ابو یوسف نے جوتے اتارے تو ایک لڑکے نے ایک جوتے پہ ہاتھ رکھا، دوسرے نے دوسرے پہ ہاتھ رکھا، یعنی ایک جوتا ایک نے اٹھایا اور دوسرا جوتا دوسرے نے اٹھایا. اب جب الگ الگ جوتے اٹھا لیے تو انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اچھا میں رومال بچھا دیتا ہوں, دونوں جوتے اس رومال کے اندر ڈال لیں, پھر رومال کے دو کونے میں پکڑ لوں گا, دو کونے آپ پکڑ لیں اور ہم جوتے لے کے اندر مسجد میں چلے جائیں گے. چنانچہ انہوں نے رومال بچھایا اور دونوں جوتے اندر ڈالے, ایک نے دو کونے پکڑے, دوسرے نے دو کونے پکڑے اور ان کے جوتے رومال میں لے کے یوں مسجد کے اندر جانے لگے. تو ہارون رشید بادشاہ نے ٹھنڈی سانس لی. تو بیوی نے پوچھا بادشاہ سلامت کیا ہوا, آپ اتنے غمزدہ کیوں محسوس ہو رہے ہیں کہ ٹھنڈی سانس لی؟ تو بادشاہ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے, ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے لیکن ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی عزتیں دیتے ہیں کہ جوتے اٹھانے کے لیے دنیا جھگڑ. ایک گورا انڈیا کے وزٹ پہ آیا تو اس نے بہت سارے تاریخی مقامات دیکھے اور اسی دوران وہ اجمیر شریف بھی گیا. تو اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیکھا اور حیران تھا کہ مسلمان بھی ہیں وہاں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, سب لوگ آ رہے ہیں اور اپنی دعائیں مانگ کے جا رہے ہیں. تو اس کو حیرت ہوئی کہ صرف مسلمان ہوتے تو اور بات تھی, یہ تو ہندو اور سکھ بھی آ کے یہاں مرادیں مانگ رہے ہیں. تو جب وہ واپس گیا تو اس سے رشتے داروں نے پوچھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو ہمیں وہ بتائیں. تو اس انگریز نے بتایا کہ عجیب بات میں نے دیکھی کہ انڈیا کے اندر ایک بندہ قبر کے اندر پڑا ہوا تھا اور لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہا تھا. وہ قبر کے اندر پڑا ہوا تھا اور قبر کے اندر پڑے پڑے دنیا لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا, یہ میں نے دیکھا ہے. تو واقعی یہ دنیا کے بادشاہ انسانوں کے جسموں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور اللہ والے انسانوں کے دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں. تو جو اپنے اعمال کو سنوارے گا اللہ اس کے حالات کو سنوار دیں گے, جو اپنی آخرت کو سنوارے گا اللہ تعالیٰ اس پر دیکھی دنیا کو سنوار دیں گے. اور تیسری بات کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو سنوار لے گا اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیں گے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر لے تو اللہ مخلوق کے دلوں کو اس سے راضی کر دیتے ہیں. چنانچہ ہر بندہ اس کی محبت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے, ہر بندہ, کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے سنوار چکا ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو سنوار لیتے ہیں. سید نبی معاویہ اللہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ اللہ عنہا کو خط لکھا کہ آپ ام المومنین ہیں, امت کی ماں ہیں, میرا درجہ ایک بیٹے کی مانند ہے اور اس وقت بادشاہت میرے ہاتھ میں ہے, آپ مجھے نصیحت کریں ایک ماں ہونے کی وجہ سے. تو سید عائشہ اللہ عنہا نے نصیحت کی اور نبی اسلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا. عائشہ اللہ نے فرمایا امیر معاویہ اللہ عنہا کو کہ اگر تم اللہ کو ناراض کرو گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے, وہ دل سے تمہیں ناپسند کریں گے, اور اگر لوگوں کو ناراض کر بیٹھو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ انہی لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے. اور واقعی ایسا ہے, جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو جو شخص چاہے کہ میرا مخلوق کے ساتھ معاملہ سنور جائے اس کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سنوار لے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا دے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کرے اولاد افلاطون بنی ہوئی ہے, سنتی نہیں ہے, بچے نماز نہیں پڑھتے, بچے نیکی کی طرف نہیں آتے, بچے بات ہی نہیں سنتے ماں باپ کی, ماں باپ کو کچھ سمجھتے نہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نہیں مانتا, اولاد اس کی نہیں مانتی. کہیں پہ اللہ تعالیٰ بیوی کو نافرمان بنا دیتے ہیں, کہیں پہ اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں, کہیں پہ بیٹی کو نافرمان بنا دیتے ہیں, اور یہ اس بندے کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کا اثر سامنے آ رہا ہوتا ہے. تو جو یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ سے سنور جائے, مخلوق سے سنور جائے, اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لے. ایک چوتھی بات بھی سمجھ لیجیے, کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں حضرت فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے, تہجد کی توفیق نہیں ملتی, اس کے لیے کوئی عمل بتائیں. تو اس کا بھی اصول سن لیجیے کہ جو شخص اپنے دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رات کے اعمال کی بھی توفیق دے دیتے ہیں, رات کے اعمال کو بھی سنوار دیتے ہیں. اگر تہجد پڑھنی ہے تو دن میں اللہ کی نافرمانی مت کیجیے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ تہجد کیسے پابندی سے دیتے ہیں. اور اگر دن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو رات کی توفیق نہیں ملے گی. ہم تہجد میں نہیں کھڑے ہوتے, ہمیں اللہ کھڑا کرتے ہیں, توفیق اللہ دیتے ہیں. ہم توفیق کی اللہ باللہ, میری توفیق اللہ کی طرف سے ہے. اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ایک گروپ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں بندہ میرا نافرمان بندہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے چہرے دیکھوں, یہ میرے پیاروں کے اٹھنے کا وقت ہے, تم جاؤ اور جا کے ان کے سرحانے پہرا دو اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو, نہ یہ اٹھیں گے نہ یہ مانگیں گے اور نہ میں ان کو دینا چاہتا ہوں. چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور بندے کو تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں. پھر اور جماعت کو بلاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں یہ میرے بڑے پیارے بندے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی جھولیاں بھر دوں, تم جاؤ اور ان کے کروٹ بدل دو, ان کو پر مار کے جگا دو, یہ اٹھ جائیں گے, یہ تہجد پڑھیں گے, مانگیں گے, میں ان کو عطا کروں گا. چنانچہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں مگر تہجد کے وقت خود بخود ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, ایسے جیسے کسی نے اٹھا دیا ہو, تو تہجد پڑھ لیتے ہیں. پھر تیسرے فرشتوں کے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقرب بندوں میں سے ہیں, میرے بہت پیارے بندوں میں سے ہیں, مگر بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, تم جاؤ اور صرف ان کی کروٹ بدل دو. اگر وہ ہمت محسوس کریں گے تو اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے, اور اگر تھکے ہوئے ہوں گے تو آرام کرتے رہیں گے. میں ان کے نماز پڑھنے پہ بھی راضی ہوں, میں ان کے آرام کرنے پہ بھی راضی ہوں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نوم العلماء عبادت, علماء کی نیند اللہ عبادت بنا دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے, نہیں, ہمیں اٹھنے نہیں دیا جاتا, اللہ اس وقت ہماری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے, اس لیے ہمیں تھپکی دے کے سلا دیا جاتا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اٹھیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دن کے اعمال کو دیکھیں. یہ بندہ دن میں بد نظری کرتا ہے, دن میں ادھر ادھر کے مشکوک کھانے کھاتا ہے, جو زبان سے غیبت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, جو ادھر ادھر کے میسیجز کرتا ہے, جو ادھر ادھر اپنی ٹانگیں پھنسائی ہوئی ہیں, تو اس بندے کو تہجد کی توفیق کیسے نصیب ہوگی؟ دن تو نافرمانی میں گزرا, تو رات کی عبادت کی توفیق کیسے نصیب ہوگی؟ اس لیے جو رات کی عبادت کی توفیق چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے دن کے اعمال کو سنوارے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے, سب مرد اور عورتیں نیت کر لیں کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی ہے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرنی ہے. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. یہ کلمہ سچے دل کے ساتھ کیجیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں, چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا, ایک پارا تو بہت اچھا مشکل ہو تو آدھا پارا صحیح. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا, دست بکار دل بیار, ہاتھ کام کاج میں مشغول دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا, 15-20 منٹ صبح 15-20 منٹ شام. جب نماز سے فارغ ہوں تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں, اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. یعنی خود زبان سے پڑھنا نہیں ہے, دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. الحمدللہ اس طرح بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ دل کو جاری کر دیتے ہیں اور انسان کا دل ذاکر بن جاتا ہے. ان پانچ اعمال کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت کریں گے, آپ خود اس کی حلاوت کو محسوس کریں گے. دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الحمد للہ رب العالمین والآخرۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رب كريم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے کریم پروردگار ہماری خطاؤں کو درگزر کر دیجیے, عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجیے. اے رب کریم جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو معاف فرما دیجیے, جو گناہ راتوں میں کیے ان کو معاف فرما دیجیے, جو گناہ چھپ کے کیے یا اللہ آپ انہیں جانتے ہیں اللہ آپ ان کو بھی معاف فرما دیجیے, جو گناہ یا اللہ ہم نے سب کے سامنے کیے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجیے. اے کریم پروردگار ہم سارے گناہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کی رحمت سے امید لگا کر آئے ہیں, آپ کے فضل کے متلاشی ہیں. اللہ آپ معاف فرما دیجیے, آپ نے معاف نہ کیا اللہ اور کوئی معاف نہیں کر سکتا. کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کریم پروردگار، کہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ ہے، آپ معاف کر دیں گے، کام بن جائے گا یا اللہ، یا رب کریم، ہم گناہ گاروں کا فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ معاف فرما دیتے ہیں تو جہنمی جنتی بن جاتے ہیں۔ پروردگار عالم، ہم گناہ لے کر آئے ہیں، اللہ ہم نیکی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم گندے دل لے کر آئے ہیں، نیک صاف دل میں تبدیل ہون کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم، ہم اپنی کوششیں بہت کر چکے، بہت دفعہ ناکام ہو چکے ہیں، بہت دفعہ ناکام ہوتے دیکھا ہے اپنے آپ کو۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ رب کریم، جو بچہ ہوتا ہے قیمتی چیز وہ اپنے ماں کے پاس رکھوا دیتا ہے، باپ کے پاس رکھوا دیتا ہے، رب کریم ہم بھی اپنا ایمان کی حفاظت آپ کے پاس کروانا چاہتے ہیں، ہم اس کی حفاظت خود نہیں کر سکتے، بہت دفعہ نقصان اٹھا چکے ہیں، کریم پروردگار اپنا فضل فرما دیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں کلمے پر موت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، یا اللہ، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، یا اللہ والدین اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ پروردگار عالم، ہم اس دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، ہمارے لیے چلنا آسان کر دیجئے، ہم چلنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کہیں پتہ لگتا ہے کوئی اللہ والے آتے ہیں، وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، قدم اٹھا کر آپ کی اس نیکی کی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں۔ پروردگار عالم، یہاں پر بیٹھنا قبول فرما لیجئے۔ پروردگار عالم، آپ ایسی ذات ہیں جو جب دل بدلنا چاہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار لے کر نکلے تھے نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے، آپ نے ان کو مشرف بالاسلام کر دیا، امیر المؤمنین بنا دیا۔ پروردگار عالم، یہاں آنے والے، یہاں تو سب نبی علیہ السلام کے نام پر جان چھڑکتے ہیں، رب کریم ہم سب کو بھی قبول فرما لیجئے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ کریم پروردگار، آپ کا فضل تو ایسا ہے کہ آپ کے ایک شرابی بندہ تھا، بشر حافی رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا، وہ شراب خانے سے نکل کر آئے تھے، آپ کے نام کی عظمت کو دیکھا، نیچے پڑا پایا، اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا، آپ کو اتنا پسند آ گیا، آپ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ کریم پروردگار، یہاں آنے والا کوئی بھی شراب خانے سے نہیں آیا، اللہ سارے ایمان والے ہیں، نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ کریم پروردگار، اپنے فضل فرما دیجئے، اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجئے، ان کی قیمت لگا دیجئے، ان کی قیمت لگا دیجئے۔ کریم پروردگار، ہم ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں کی نسلوں کے ایمان والوں کی دعا نبی علیہ السلام نے مانگی تھی کہ یہاں کے آنے والی نسلیں تو ایمان والی ہوں گی۔ رب کریم، ہم دور سے آئے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی اپنے ایمان کو ان لوگوں کے ایمان کی طرح بنانا چاہتے ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھیں۔ پروردگار عالم، ہمارے ایمانوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا رب کریم، علماء مشائخ کی صحبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا رب کریم، جو عظیم نعمت آپ نے دی ہے، یا اللہ ایمان کی، اور یا اللہ جو عظیم نعمت آپ نے دی صحبت صلحاء کی، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جتنا بھی وقت باقی ہو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔